صلوات پڑھیں محمد و آل الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد عليه.
سے ہر درود اور ہر سلام اے مادر حسین تیرے نام بازمت مادر حسین پہ باباز پنر سے پنر تر سروان
سب سے پہلے ہم سب کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرش عزا پر آنے کی توفیق دی ہے، اپنے دلوں میں، اپنی فکروں میں یاد حسین کو تازہ کرنے کی توفیق دی ہے، اس نعمت عظمیٰ پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہماری زندگیوں کو اتنا طولانی کیا کہ ایک بار پھر ہم ایام عزا کو دیکھ سکیں، اور یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی کہ ان ایام میں ذکر سید الشہداء کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تجدید بیعت کر سکیں. ہمارا جو موضوع رہے گا اور ہماری گفتگو جس کے ارد گرد رہے گی وہ موضوع ہے امام حسین علیہ السلام علمبردار نظام توحید. اگر آپ اس موضوع میں غور فرمائیں تو یہ موضوع بذات خود اپنے الفاظ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروا رہا ہے. بہت سارے پہلوؤں سے امام کا تعارف ہو سکتا ہے، لیکن ایک عظیم ترین اور بنیادی ترین تعارف کیا ہے امام حسین کا؟ کہ امام حسین اس نظام کے علم بردار تھے کہ جو نظام امام کے چند رسول اللہ نے اللہ کی طرف سے بشریت کے لیے پیش کیا تھا، پہنچایا تھا. اور اس نظام کی، اس سسٹم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلح. پہلی دعوت کیا تھی رسول اللہ کی؟ مسجد الحرام کے ساتھ ایک پہاڑ ہے جسے ابو قبیس کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے اگرچہ اس کے اوپر محلات بھی تعمیر ہو چکے ہیں، لیکن وہ پہاڑ کافی سارا آج بھی موجود ہے. ابو قبیس، روایات کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالی نے اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا اپنے نبی کو، اللہ کے نبی اس پہاڑ پر چڑھے اور مکے والوں کو جمع کیا، بلایا اور بلا کے ان سے سوال کیا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس ابو قبیس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، موجود ہے، تو کیا تم لوگ میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم یقین کیوں نہیں کریں گے، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں، آج تک جو کچھ آپ کی زبان سے سنا ہے سچ سنا ہے، ہم کیوں باور نہیں کریں گے آپ کی خبر پر؟ یہ اقرار لینے کے بعد کہ میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، ان لوگوں سے یہ اقرار لینے کے بعد اللہ کے نبی نے اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا، اگر مجھے سچا سمجھتے ہو، اس بات کا اقرار کر رہے ہو، تو پھر سنو، ایک پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے لیے. قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ کہہ دو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ. یہ چھوٹا سا ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے نے مکے والوں پر کیا اثر کیا؟ وہ جو آج سے پہلے کہتے آ رہے تھے صادق اور امین، سچا اور امانت دار، ایسے سچے تھے کہ صداقت علامت بن گئی تھی، لوگ محمد صادق اور محمد امین کہہ کر بلاتے تھے. ذرا توجہ فرمائیے گا اور غور کیجئے گا، اپنی فکر کو دوڑائیے گا کہ کیا جرم کیا اس صادق اور امین نے اس چھوٹے سے جملے کو بول کر؟ کیا جرم کیا کہ وہ جو صادق اور امین کہتے چلے آ رہے تھے وہ اچانک بدل گئے اور کہنے لگے کذاب؟ کذاب کا معنی پتا؟ ایک ہوتا ہے کاذب، جھوٹا، ایک ہوتا ہے کذاب، یعنی وہ شخص کے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا. اس ایک مختصر سے جملے نے مکے والوں کا رویہ اللہ کے رسول کے ساتھ بدل کے رکھ دیا. احترام ختم، رسپیکٹ ختم، اچھے القاب ختم، توحید شروع، برے القاب دینا رسول اللہ کو شروع. ایسی کیا چیز تھی اس جملے میں؟ توجہ فرمائے، جب کوئی اللہ کا نمائندہ اللہ کے حکم سے اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو معاشرے میں اس وقت جو با اثر طبقہ ہوتا ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکمران ہیں، مالدار ہیں، جو معاشرے کے وہ افراد ہیں جن کا معاشرے پر کنٹرول ہے، وہ چلا رہے ہیں، وہ حکمران ہیں، اور ایک عوام ہوتی ہے. ہر معاشرے میں یوں ہی ہے، آج بھی یوں ہی ہے. تو جب اللہ کا نمائندہ اعلان کرتا ہے آ کر اللہ کی طرف دعوت دینے کا آغاز کرتا ہے, عوام کو اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اس بات کا اینڈ میں کیا جا کر نتیجہ نکلے گا. لیکن وہ لوگ کے جو معاشرے کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو ایک ہی جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہماری جڑ کاٹ کے رکھ دے گا. جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے معاشرہ ہے کس جگہ سے کوئی ایسی آواز اٹھ رہی ہے جو ہمارے اقتدار کے لیے تھریٹ بن سکتی ہے. لہذا اس اعتبار سے انہیں فوراً معرفت ہو جاتی ہے اللہ کے نبی کی. کون سی معرفت؟ کہ یہ اگر کامیاب ہو گیا ہمیں نہیں چھوڑے گا. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ بات ہوتی ہے کہ کہیں وہ عوام کے جن پر ہم حکمرانی کر رہے ہیں کہیں اس بندے کو سچا نہ سمجھ لیں, کہیں اس بندے کو مثبت رسپانس نہ دے دے, کہیں اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے, اس کی باتیں نہ سننے لگے. لہذا وہ ایک تحریک کا آغاز کرتے ہیں جس کا ایک بڑا حصہ اس نبی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. اور وہ پروپیگنڈا رسول اللہ کے خلاف کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا بسوں کو یہ آپ اندر کہے, یہ تو صادق ہے, یہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. پروپیگنڈا مشینری کیا کرے گی؟ کہاں صادق ہے, آج پتا چلا جھوٹ ہے. اس طرح آج حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے, یہ سچا نہیں تھا جس نے سارا چکر چلایا تھا تاکہ یہ مکے کی حکمرانی حاصل کرے. تو بہت چالاک آدمی ہے پروپیگنڈا. یہ جو کلام بولتا ہے, عام ایک بندہ کہتا ہے یہ جو کلام بولتا ہے یہ بہت دلوں پہ اثر کرتا ہے. اب پھر دماغ شیطان جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ جو اثر کرتا ہے اس کے لیے پبلک کو کیا گولی دے, کیا ٹوپی پہنائے بقول کراچی والوں نے, اس کے سر پہ کون سی ٹوپی رکھے. اثر تو کرتا ہے قرآن, سر جوڑ کے بیٹھے, ہاں یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہے. پروپیگنڈا کرنا ہے نا, تاکہ جو عام لوگ ہیں انہیں پتا ہے عام لوگ اگر اس کی طرف ہو گئے تو ہماری خیر نہیں, پھر اس کے دست و بازو بن جائیں گے, پھر یہ ہمیں اٹھا کے پھینک دے گا. کہا جادوگر ہے اور یہ جادو ہے جو تم پر, یہ جو بولتا ہے تم پہ اثر کر جاتا. تو اللہ نے قرآن میں ان باتوں کو بیان فرمایا, فرمایا وعجبوا ان جاءہم منذر منہم, اور ان کو اس بات پر تعجب ہو گیا ہے کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے ان کے پاس آیا ہے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان لوگوں نے یہ کہا اس نبی کی دعوت کے جواب میں, ھذا ساحر, یہ شخص جادوگر ہے, کذاب اور بہت بڑا جھوٹا ہے. نعوذ باللہ. اور جھوٹی بات کی مثال کیا دی؟ شرک کے عادی تھے نا سارے مکہ والے, ایک بت کو صبح کو ایک بت, دوپہر کو ایک بت, شام کو ایک اور بت, اگلے دن ایک اور بت, بتوں سے بھرا ہوا تھا. ایک کو اگر ٹکرے مار رہے ہیں وہاں سے کام نہیں ہو رہا تو کوئی مکار قسم کے جو اس وقت کے ان کے سمجھ لیں وہ بتوں کے انچارج ہوں گے, انچارج تو بھی ہوتے تھے جو بھی مذہبی اسکالر ٹائپ کے مشرکوں کے کہتے تھے وہ یہ والا نہیں یہ وہ والا ناراض ہے تم سے, پھر ادھر جا کے بکرا کرو اور ادھر جا کے جناب چندہ دو پھر بھی کام نہیں ہو رہا, کہتے یہ نہیں وہ تیسرا والا ناراض ہے. تو یہ مختلف بتوں کو راضی کرتے رہتے تھے. تو یہ شرک کے عادی ذہن, ان کو کیا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے. کیا ہے اس کا جھوٹ؟ اجعل الآلہۃ الہاً واحداً, کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کہا کہ صرف ایک معبود ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب, بڑی عجیب بات ہے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ, آج تک تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ ایک اللہ ہو ایک معبود ہو, یہ جھوٹ ہے. تو انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا کہ اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا جائے, لوگوں کی توجہ اللہ کے نبی کی صداقت کی طرف سے ہٹا دی جائے. آپ کی 40 سالہ سیرت جو لوگوں کے سامنے تھی اور اس کا اثر ایک طرف سے, اللہ کے کلام کا اثر دوسری طرف سے, اس اثر سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈوں کا آغاز کر دیا گیا. جو برے القاب دیے گئے رسول اللہ کو, ساحر, کذاب, کاہن, مجنون, وہ القاب کے جو خود قرآن نے بتائے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف استعمال کیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل. بس عام بندہ سمجھے یا نہ سمجھے, عوام سمجھے یا نہ سمجھے, وہ جو خناس تھے معاشرے کے, صاحبان اقتدار اور صاحبان اثر, انہوں نے دور تک کیلکولیٹ کر لیا کہ یہ ایک جملہ نہیں ہے, یہ پورے ایک نظام کا نام ہے, یہ پورے ایک نئے سسٹم کا اعلان کیا جا رہا ہے. صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نے زبان سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے, ایک ورد پکا لو, ایک ورد پکا کر لو, لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو کامیاب ہو جائے. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ نہیں ہے, بلکہ ایک پورے نئے سسٹم کا اعلان ہے کہ اگر یہ سسٹم کامیاب ہوتا ہے, اس سسٹم میں ہمارے بنائے ہوئے سسٹم کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی. تو نواسہ رسول کون ہے؟ امام حسین کون ہے؟ اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو, بہت سارے نکات آپ کو آیات قرآن اور فرامین محمد وال محمد اور بالخصوص فرامین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان ایام میں, ان شبوں میں بتانے کی کوشش کروں.
محمد وال محمد
بس. حسین کون ہے؟ امام حسین کا تعارف یہ ہے کہ سلسلہ نبوت حسین کے نانا پر ختم کر دیا اللہ نے. اور پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک اللہ کا دین آہستہ آہستہ ارتقا کرتا ہوا, کمال کی طرف بڑھتا ہوا بڑھتا ہوا, اپنی مکمل ترین شکل میں غدیر کے میدان میں اعلان نظام امامت کے اعلان کے بعد کامل کر دیا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو. یہ آیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے, تمہارا دین تمہارے لیے تمام کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے راضی ہو گیا میں اسلام کو بطور دین انتخاب کرنا. سلسلہ نبوت ختم ہو گیا, اب یہ جو ساری محنت ہے جو در حقیقت تمام انبیاء کی محنت ہے اور کمال پر پہنچی ہے سرور کائنات سردار انبیاء کے ذریعے, اس سروات پڑھے بلند آواز سے مدوار, اب اس محنت کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا گیا تاکہ تا قیامت, اب نبی تو کوئی نہیں آنا نا, اس نظام کی اس دین کی حفاظت کا ایسا بندوبست کر دیا جائے کہ جو جب بھی اس دین پر کوئی مشکل آئے تو وہ محافظ اپنی ذمہ داری ادا کرے تاکہ یہ دین تحریف سے محفوظ رہ کر اپنی اصل اور حقیقی شکل میں آنے والی بشریت کے لیے باقی رہے. یہ ذمہ داری کس کو سونپی گئی؟ امام کو. سلسلہ نبوت ختم ہوا, سلسلہ امامت کا آغاز ہوا. تو امام کے ذمہ کیا ہے؟ اس دین کی حفاظت جو نبی لے کر آئے. کربلا کیا ہے؟ کربلا اس نقطۂ کمال کا نام ہے جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر, اس کی حفاظت کی خاطر کون سی حد تک جایا جا سکتا ہے, کس کس چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے اس دین کو اپنی اصل شکل میں محفوظ رکھنے کے لیے. جب اس کام کا ذمہ دار یہ دیکھتا ہے کہ یہ دین خطرے میں, کس حد تک جایا جا سکتا ہے. آپ فرش عذاب پر آ کر بیٹھے ہیں, چند طرح کے تصور لے کر لوگ فرش عذاب پر آتے ہیں, اور یاد رکھیں حق اور حقیقت صرف ایک ہوتی ہے. فرش عذاب پر آنے والے کا قصد اور ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ فرش عذاب پر آنے والے کا قصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا, میں مجلس عذاب سنوں گا, میں مصائب سنوں گا, اور جب میں روؤں گا تو سال بھر جو گناہ کیے تھے وہ معاف ہو جائیں گے. یہ بھی قصد ہو سکتا ہے, اور یہ بھی قصد اور ارادہ ہو سکتا ہے کہ میں فرش عذاب پر جاؤں گا تاکہ اپنے مولا کو زیادہ اچھی طرح پہچان سکوں. اور جب میں اپنے مولا کو زیادہ اچھی طرح پہچان لوں گا, مولا کی کربلا کو پہچان لوں گا, تو میں اور زیادہ اس قابل ہو جاؤں گا کہ اپنے آپ کو کس طرح ویسا بناؤں جس طرح میرے مولا حسین چاہتے ہیں. ایک وہ قصد ہے, میں جا رہا ہوں تاکہ میرے گناہ بخشے جائیں, اور ایک اس قصد ارادے سے آ رہا ہے یہاں پر, دوسرا اس ارادے سے آ رہا ہے کہ میں یہاں آ کر ویسا بننے کے قریب تر ہو جاؤں گا جیسا میرے مولا حسین مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ غور فرمائیں دونوں کا فرق, ایک اپنے مطلب کے لیے آ رہا ہے, دوسرا حسین کے لیے آ رہا ہے. ایک اپنے مطلب کے لیے آ رہا ہے, دوسرا مولا حسین کے لیے آ رہا ہے. ایک آ رہا ہے فرش عذاب پر مثلا سال بھر میری یہ مراد پوری نہیں ہوئی، یہاں پر بیٹھ کے پوری ہو جائے گی، اپنے لیے آئے۔ یہاں سے کون صحیح استفادہ کرے گا، کون صحیح فائدہ اٹھائے گا، دامن بھر کے اٹھے گا، جو پہلے آنے سے پہلے اپنے قصد کو، اپنے ارادے کو چیک کر لے، اپنے مطلب کے لیے جا رہا ہوں یا مولا حسین کے لیے جا رہا ہوں۔ جو اپنے مطلب کے لیے آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا اسے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، لیکن جو امام حسین کے لیے آ رہا ہے اسے وہ بھی ملے گا جو خدا چاہتا ہے، خدا دینا چاہتا ہے، اور اسے وہ بھی مل جائے گا جو وہ اپنے دنیا کے معاملات میں چاہتا ہے۔ اس عزاداری اور اس فرش عزا اور اس اہتمام کو آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سورۃ الفاتحہ کی دو آیات، آخری دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ سب کو آتی، آپ سب بار بار اس کو، ان آیات کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹھا ہو جو ریپیٹ نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ریپیٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو میری دعا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ ان دو آیات کو ہر روز کم از کم کتنی مرتبہ تکرار کرتے ہیں؟ 10 مرتبہ۔ 5 نمازیں جو واجب ہیں، ان 5 نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 10 مرتبہ۔ ہر نماز میں کتنی دفعہ واجب ہے؟ 2 دفعہ۔ اگر کوئی نماز میں کسی رکعت میں، پہلی اور دوسری میں سے کسی رکعت میں فاتحہ کی تلاوت نہ کرے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کو ذرا آپ کے سامنے تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے حکمت کام نہیں کرتا۔ اور یہ جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جب ہماری زبان سے دوران نماز جاری ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو صرف ایک ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو، دماغ کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے، بلکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ آج کل مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے پاکستان میں، غور فرمائیں، فرض کریں ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس کا بجٹ خراب ہو گیا ہو اس مہنگائی کی وجہ سے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اور اس کو پتہ چلے کہ فلان بندہ، فلان مومن، فلان جاننے والا یہ میری ہیلپ کر سکتا ہے، بہت شدید ضرورت پڑ جائے اس کو پیسوں کی، اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ہیلپ کر سکتا ہے میری، جب اس کے پاس جائے گا اور اس سے بات کر رہا ہوگا، توجہ کہاں ہوگی؟ اس کی طرف یا کہیں اور؟ جی، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ ضرورت کا احساس کر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ نہ ملے تو پرابلم ہے بڑی سخت میرے لیے، بل آیا پڑا ہے بجلی کا، گیس کا بل آیا پڑا ہے، بچوں کی فیس ہے، بہت شدید ضرورت ہے مجھے۔ تو آپ جب اس کے پاس جائیں گے، انداز مہذب با ادب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہوگا۔ اور باقی باتوں کو چھوڑیں، جب آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کی ساری توجہ اپنی بات کی طرف اور شخص کی طرف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ آپ یہ نہیں کریں گے، آپ ضرورت مند ہیں اور جہاں پہ وہ بیٹھا ہے مثال کے طور پہ جائیں اور
پیچھے کسی اور سے دوست سے بات کرو, یار دو منٹ رکنا میں آ رہا ہوں, اور اس سے کہ لاکھ روپیہ دینا مجھے ضرورت ہے, ایسے بات کر رہے ہو, حق اکاؤنٹ کر دے گا آپ کو وہاں سے, کہے گا پہلے بات کرنے کا طریقہ سیکھ پھر آ جاتا. ایسے کرتے ہیں, ایک ضرورت مند جب جاتا ہے دوست سے بھی کہتا ہے یار تو باہر رک کر تجھ سے بات کر کے بات کرتا ہوں, پہلے مجھے تو بات کرے گا, نہ یہ کہ ادھر بھی بات کر رہا ہو اور ادھر بھی, نہیں ہوتا ایسا. لیکن جب ہم کائنات کے خالق سے ہم کلام ہوتے ہیں نماز میں, تو زبان کہہ رہی ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور دماغ ہمارا کہیں اور سیر کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو ہماری زبان کہہ رہی ہے, جو ہم مانگ رہے ہیں اس سے, ہمیں اس کی ضرورت اور اس کی تڑپ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی, ہوتی تو ساری توجہ سے مانگتے ہیں. جتنی لاکھ روپے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی, اتنی ہدایت کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی, ورنہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو نماز میں جبکہ ہمارا ذہن کہیں اور پہنچا ہو. ان شاء اللہ جب نماز فجر پڑھیں گے, اور اب یاد رکھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر جو ہو سکتا ہے مجمع کام ہو جائے, بلکہ مجمع غائب ہو جائے مثال کے طور پر, لیکن کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اس بات پر شک ہو کہ میں اس والی مجلس میں اگر آؤں گا تو فجر میری رہے گی یا نہیں رہے گی, آپ اس مجلس میں نہ آئیں. نہ حسین راضی ہے, نہ حسین کا خدا راضی
ہے. اے سیدہ کی آواز, اے سیدہ کی آواز,
عالم کو سننے دو,
مجلس ماتم اور نماز جناب سیدہ پہ قرآن دس سلوات.
میں نے اس اشرے کے ٹائم کے بارے میں ایک دوست سے بات کی, تو میں نے کہا کہ یار اتنی رات گئے جب مجلس ہوگی تو کسی کی نماز رہ جائے, تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ یہ کراچی ہے, مجلس سے سنیں گے تب بھی جاگیں گے, کہیں بیٹھ کے چائے پیئیں گے گپے لگائیں گے, بس جاگنا ضروری ہے. اب تو اللہ اس ماحول کو بدل دے. آپ کو پتہ ہے آئمہ نے جو ریکمینڈ کیا طریقہ وہ یہ ہے کہ جلدی سو جاؤ اور فجر کی نماز اذان سے بھی پہلے اٹھ جاؤ, یہ ان کا ریکمینڈڈ طریقہ ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کی جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ وہ بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ جو رات کے ابتدائی حصے کی نیند ہے, رات کے ابتدائی حصے کی نیند وہ آپ کے بدن پر جو اثرات مرتب کرتی ہے, باقی دن کے کسی بھی حصے میں آپ سو لیں, اس سے ڈبل سو لیں, تب بھی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی اس چیز کی کہ جو رات کے ابتدائی حصے میں آپ کے بدن کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اگر آپ سو. تو کراچی میں تو اتنا للہ ہے بھائی, پہلے راجعون ہے, اس پہلے حصے میں کوئی نہیں سوتا. ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی مثال کے طور پہ پنجاب سے بھی فون کرے یہاں پر تو کہتے ہیں جی فون تو لیٹ ہو گیا, لیکن ہم نے سوچا آپ کراچی میں ہیں تو جاگ رہے ہو, ایسی شہرت. لیکن یہی والی بات فجر کے ٹائم کے لیے نہیں سوچتے, ذہن میں ہوگا کراچی میں ہیں تو سو رہے ہوں گے. لیکن یاد رکھیں حقیقی مومن وہی ہے جس کی سحر بیدار ہوتی, جس کی سحر بیدار ہوتی. ہمارے آپ کے مولا نے وقت رخصت اپنی عظیم اور مقدس بہن سے جو باتیں کی تھی, جو نصیحتیں کی تھی, ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے میری بہن لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, رات کی نماز میں اپنے بھائی حسین کو فراموش نہ کر. تہجد کی نماز میں, اور آپ دیکھیں شام غریبہ گزار کر وہ تمام مصیبتیں اٹھا کر, اس کے باوجود بھی سید سجاد روایت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی اماں کو دیکھا نماز شب ادا کر رہی تھی, البتہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. اور جب میں نے سوال کیا تو جواب ملا کہ بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہے، اس لیے بیٹھ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس انشاءاللہ جب نماز پڑھیں، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک تھوڑا سا، ایک سیکنڈ کا، دو سیکنڈ کا وقفہ دے دیں، کیا مانگنے لگے، تعریف کی اللہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد بھی اللہ کی. کون اللہ؟ جو تمام عالمین کو پال رہا ہے، ان کا رب ہے. پھر اس کی تعریف کی، الرحمن الرحیم. خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے جملے اللہ نے بندے سے بلوانے تھے لیکن سکھائے خود ہیں. مجھ سے بات کرو، جو اپلیکیشن دینی ہے مجھے، جو سوال کرنا ہے مجھ سے، ان الفاظ میں اپلیکیشن دینا، ان سوال میں، ان الفاظ میں درخواست کرنا. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر یہاں تک صرف اللہ کی تعریفیں ہیں، اور یہ ہے کہ سب کچھ ہمارا تو ہی ہے. اگر تو ہمیں چھوڑ دے تو کچھ نہیں ہمارے ہاتھ پر. یعنی بندہ ان الفاظ میں اپنی کمال درجے کی محتاجی کو اللہ کے سامنے لا کے پیش کر دیتا، اقرار کرتا زبان سے. یعنی گویا اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تجھ سے میں کچھ مانگنے لگا ہوں اور سب کچھ میرا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی چارہ نہیں میرے پاس. مانگنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑا یہاں پر کہ تم سورۃ الفاتحہ پڑھو. کہاں تک؟ نماز ایسے سکھائی جاتی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو، جب کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد جو دل ہے مانگو. بعض روایات ہے نا، بندہ یہ پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے، اس کے بعد اپنی حاجات طلب کرے، ایسا ہوتا ہے نا، اس کے بعد کہ یا اللہ میری یہ حاجات ہے، میری حاجات پوری فرما. یہاں پر یہ نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ میں یہ نہیں. اس کے لیے کہہ دیا قنوت، قنوت میں مانگ لینا، قنوت تمہیں ہم نے دی ہے، اس میں دعائیں مانگ لینا. یہاں پر جو تم پہ لازم ہے، قنوت آپ کو پتا ہے نا واجب نہیں ہے نماز میں، پڑھ لو ثواب ہے، تاکید ہے پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھے قنوت، دوسری رکعت میں قنوت نہ بھی پڑھے، اس کی نماز میں کوئی خلل واقع ہوگا نہیں واقع ہوگا، یہ پتا ہونا چاہیے آپ. لیکن اگر سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت بھی چھوڑ دے، خلل واقع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خلل واقع ہوگا. امپورٹنٹ، آپ کو ذہنوں میں زیادہ واضح کرنے کے لیے مثال، مثالوں سے بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے کہا کہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، یہ پرابلمز ہیں میرے، تو آپ مجھے دوا دیجیے. ڈاکٹر نے آپ کو دو قسم کی دوا دی، دو قسم کی ٹیبلٹس دی، مثلا گولیاں دی. ایک قسم کی گولی کے بارے میں کہا، توجہ فرمائیے، کہ یہ گولی تمہاری صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، لہذا جیسے میں بتا رہا ہوں، جتنی بار میں کہہ رہا ہوں، لکھ کے دے رہا ہوں، اتنی بار کھانی ہے، مس نہیں کرنا. کیا کہا؟ کہ یہ والی گولی دن میں 3 مرتبہ، صبح، دوپہر، شام، تم نے کھانی ہے اور لازماً کھانی ہے. اور یہ جو دوسری گولی ہے نا، یہ 3 ٹائم نہیں کھانی، یہ تب کھانا جب درد محسوس کرو. ایسا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر جب دوائیاں دیتے ہیں تو یہ ہر وقت کھانی ہے، ریگولر کھانی ہے. یہ والی اگر آپ کے سر میں درد فیل ہو، فلان پرابلم فیل ہو، تو پھر یہ گولی کھا رہے ہیں.
तो ये वाली टेबलेट दिन में 5 मर्तबा खानी है और हर मर्तबा 2 दफा खानी है। नहीं समझे? ये वाली गोली दिन में कितनी मर्तबा? 5 मर्तबा वाजिब है। और ये जो 5 दफा में से हर एक दफा है, 5 टाइम 2 टेबलेट्स खानी। अगर तुमने 2 की जगह 1 भी खा ली तो गोया तुमने खाई। नमाज बातिल हो गई। 1 रकात में पढ़ूंगा, 2 रकात में मैं नहीं पढ़ता सूरत अल फातिहा, बातिल हो गई। 2 ही खानी है और 5 दफा दिन में खानी है। इतनी जरूरी दवाई या अल्लाह क्या चीज है वो? इतनी जरूरी दवा के जो मुझे दिन में 5 मर्तबा तलब करनी है ताकि तू मुझे अता करे। तवज्जो फरमाए, वो चीजें जो हम मांगते हैं खुदा बंदे आलम, तवज्जो कीजिएगा, बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। वो चीजें जो हम मांगते हैं अपने आप जो जरूरियात फील करते हैं अपनी सोच के मुताबिक अपने इल्म के मुताबिक, बाज औकात वो अल्लाह की नजरों में हमारे लिए फायदेमंद होती है और बाज दफा हम ऐसी चीज की दुआ मांग रहे होते हैं कि जो बाद में जाके हमारे लिए वबाल जान बन जाएगी या दुनिया में या आखिरत में। समझाने के लिए कहूं, बाज औकात इंसान जहां शादी करने के लिए दुआ कर करके मर जाता है उससे कुछ साल के बाद कह रहा होता है काश मैंने तेरी शक्ल भी ना देखी होती। हो जाता है ना ऐसा? पहले दुआएं मांग मांग के थकता नहीं था, या अल्लाह इधर हो जाए मेरा रिश्ता, और कुछ अरसे के बाद कह रहा होता है काश मैंने तेरी कभी शक्ल ना देखी होती, काश मेरी जुबान पे छाले लेकर रहते जब मैं दुआएं मांगता था मेरी देर से शादी हो। ऐसा हो सकता है? वो चीजें जो हम मांगते हैं अपनी मर्जी से, खुदा बंदे आलम अता करे अता ना करे वो बंदे की मसलत देखता है। लेकिन याद रखे, वो चीज जो अल्लाह खुद फरमा रहे कि तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है कि दिन में 5 मर्तबा मुझसे तलब करो, हो सकता है कि बंदा तलब करे और वो अता ना करे। बंदा अपनी मर्जी से मांगे, हो सकता है वो मसलत ना देखे और अता ना करे, ताखीर कर दे, कुछ और दे दे, कोई मुसीबत डाल दे उस दुआ के बदले में। लेकिन वो चीज जो वो आपको खुद सिखा रहा है कि ये तो मुझसे मांगो ही मांगो, मांगना सिखा के फिर अता नहीं करेगा। हाँ, मांगने वाले की हालत हो कि अल्लाह को पता चल जाए कि ये दिल से मांग रहा है, ना कि रिकॉर्डिंग चलाई हुई है। जैसे तकबीरतुल इहराम कहता है, गोया कोई बटन प्रेस हो जाता है, जबान ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती है और दिमाग किसी और इलाके में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि मैं कहां की सैर कर, वो वाला नहीं। तो ये इसकी हिकमत क्या है आप गौर फरमाएं। इसकी बुनियाद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कोई और चीज नहीं सिवाय हिदायत के, सिवाय अल्लाह की तरफ से बंदे की रहनुमाई के, इसी को हिदायत कहते हैं। इससे बढ़कर अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट होती इंसानों के इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए तो फिर सूरतुल फातिहा में इस तरह नमाजों में उस चीज को मांगना सिखाया जाता। लेकिन पूरी सूरतुल फातिहा में सिर्फ एक चीज का सवाल हमें सिखाया गया है, सिर्फ एक चीज मांगना हमें सिखाया गया है। और ये बात गवाही दे रही है, ये बात वाज़े तौर पर हमें ऐलान कर रही है कि ऐ बंदो, तुम्हारे खालिक की नजरों में तुम्हारी इन दुनिया की जिंदगियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि तुम हर वक्त अल्लाह की तरफ से आने वाली हिदायत की तरफ मुतवज्जे हो और उससे सवाल करो, इस मोहताजी को अपने अंदर फील करो। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अगर यहां मिंबर पे बैठे बैठे मैं आपसे ये कहूं कि आपको एक वजीफा बताता हूं, हर तमन्ना पूरी हो, ऐसे कान खोल के सुनूंगा, हर तमन्ना पूरी, वाह। ठीक है, इसी को मैं कहूं
आपको एक बात बताता हूं, अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत आपको मिलेगी। फिर हम क्या करें, हमें तमन्ना पूरी होती चाहिए अल्लाह की हिदायत। अल्लाह की नजरों से देखो, वो कह रहे सबसे ज्यादा तेरे लिए ये जरूरी है। और हमारे लिए क्या जरूरी है, वो जो दीवारों पे लिखा होता है पुराणियों ने, हर तमन्ना पूरी, संग दिल महबूब कदमों में, और जनाब कारोबार में बरकत, और जनाब जहाँ आपका दिल है वहाँ आपका कनेक्शन हो जाएगा। इस किस्म के फ्रॉडिये याद रखें, दुनिया में कोई विर्द कोई वजीफा ऐसा नहीं है कि जिसके नतीजे में हर तमन्ना पूरी हो जाए। कोई ऐसा वजीफा नहीं, जो कहता है झूठ बोलता है। अगर नहीं यकीन आता तो अगर कोई ऐसा वजीफा आपके पास लेकर आइए, और सारे कराची से कहते हैं, देखो सारा कराची करेगा, क्या करें कि ऐ परवरदिगार, ये जो कराची की सड़कों में गड़े हैं, ये जो कराची को लूटा और खसूटा है इन चोरों ने, हम ये वजीफा पढ़ रहे हैं, कुराज कराची को इन चोरों से निजात दे दे, कर कर के मर जाए वजीफा, चोरों से निजात नहीं मिलेगी, अभी से गारंटी दे दो। या कोई मुजर्रब अमल लेकर आए और सारे आधे पाकिस्तानी करना शुरू हो जाएंगे, चूंकि बहुत परेशान है कि ए परवरदिगार ये वजीफा कर रहे हैं, फलाने मौलाना ने बताया है, बड़े बुजुर्गवार हैं, उन्होंने कहा बड़ा मुजर्रब अमल है, जो भी करेगा तमन्ना पूरी हो जाएगी। हमारी तमन्ना एक की दो की नहीं, मसलन 1 करोड़ पाकिस्तानी ये वजीफा कर रहे हैं, परवरदिगार लोड शेडिंग से हमें निजात अता फरमा दे, हो जाएगी, करके दिखाएं मुजर्रब अमल। सब चक्करबाजी है। वो जो बाब मदीनतुल इल्म है, वो जो शेर खुदा है, नहजुल बलागा में उनका कलाम पढ़े, औला फरमा रहे अरफतुल्लाह बिफस्ल,
गुफ्तगू को मैं समेटूं। खुलासा क्या है, जो हम अपने लिए जरूरी तशखीस दें, हो सकता है हमारे नुकसान में हो और परवरदिगार हमें ना दे, लेकिन जो परवरदिगार की नजरों में हमारे लिए जरूरी है और जिसको मांगने की इतनी ताकीद फरमा रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम दिल से मांगे, फकत जुबान से ना बात चल रही हो, हम दिल से मांगे और वो हमें अता ना करे। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, आज फकत इतना सुन ले कि जिस नबी ने सूरतुल फातिहा हमें पहुंचाई अल्लाह से लेकर, उसी नबी ने अपने नवासे के बारे में एक जुमला इरशाद फरमाया कि देखो, हिदायत के तालिब हो तो मैं जहालत के अंधेरों में और गुमराही के अंधेरों में रास्ता दिखाने के लिए एक चिराग तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। कौन सा है वो चिराग? फरमाया वो चिराग है मेरा हुसैन। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, यकीनन हुसैन चिरागे हिदायत है। अगर वो रास्ता जिसका नाम सिरात मुस्तकीम है, अगर उस रास्ते को कहीं गुम कर बैठो तो मेरे हुसैन की तरफ देखना जिस तरह चिराग का नूर अंधेरों को दूर करके हकायक को, चीजों को दिखा देता है, इसी तरह मेरे हुसैन की तरफ जब तवज्जो करोगे तो वो जहालत और गुमराहियों के अंधेरों को हटाकर तुम्हें सिरात मुस्तकीम दिखा देगा, तुम्हें उसकी तरफ मुतवज्जे करवा देगा। और ये इमाम हुसैन का चिराग हिदायत होना, इसी का दूसरा नाम करबला है। मुहर्रमुल हराम में जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखाई देता है, वो दिल के जिन दिलों में आले रसूल की मोहब्बत की नेमत मौजूद है, वो आले मोहम्मद के गम के इन अय्याम में खुद भी गमगीन हो जाते हैं। आज पहली मुहर्रम है, आज चंद जुमलों में आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा उस वक्त का कि जब इस चरागे हिदायत ने अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए अपने नाना और अपने बाबा और अपनी माँ का मदीना छोड़ा। शबाहत और मुमासलत देखिए नाना में और नवासे में। नाना ने जब दीन के लिए माहौल साजगार न पाया मक्का में तो मक्का छोड़ दिया, हालांकि मक्का से बड़ी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल को। और नवासे ने जब यह देखा कि अब अगर दीन बचाना है तो मदीना छोड़ के करबला जाना होगा, तो फिर अगरचे मदीना से ज्यादा कोई जगह प्यारी न थी हुसैन को, लेकिन मदीना छोड़ दिया। बस जरा ये सुन लीजिए कि मदीना हुसैन को क्यों इतना प्यारा है। और भी वजूहात हैं, लेकिन मैं एक पहलू का जिक्र करूंगा जिक्र मुसीबत के उनवान से। अपने दिलों को जरा ले चलिए, तसव्वुर कीजिए इमाम हुसैन से बैत का तकाजा हो चुका है और इमाम हुसैन ने मोहलत मांगी है और इरादा कर लिया है कि मदीने से चला जाऊं। जब कोई इंसान अपने वतन को तर्क करने पर मजबूर हो जाए तो एक एक करके उस वतन की यादें उसके दिल पे यलगार कर देती है। जरा अपने दिलों को जोड़िए इमाम हुसैन के दिल से और सोचिए कि जब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया तो मेरे मौला हुसैन को क्या क्या याद आया होगा मदीने के दिनों का। तीन कब्रें हैं मदीना में जिनसे मेरे मौला हुसैन ने अलविदा किया। एक कब्र हुसैन के नाना की, एक कब्र हुसैन के शहीद भाई हसन मुज्तबा की जिसे अपनी हाथों से कब्र में रखा था, और एक तीसरी कब्र वो कि जिसका निशान मुझे और आपको नहीं मालूम लेकिन हुसैन को मालूम। और वो हुसैन की मजलूमा माँ की कब्र। हम अक्सर काफिलों के साथ हज के लिए जाते हैं आजादारों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम मदीने में दाखिल हों बकी की जियारत के लिए जाएं तो लोग मोमिनीन सवाल करते हैं ये कब्र कौन सी है, ये कब्र कौन सी है, ये कब्र कौन सी है। सबके नाम बताए जाते हैं, जो जानने वाले हैं वो बताते हैं, और आखिर में फिर मोमिनीन का सवाल होता है बीबी की कब्र का।
पास कोई जवाब नहीं होता कि अल्लाह के नबी की कौसर बेटी किन हालात में दुनिया से गई कि अपने शौहर को वसीयत करके गई मेरी कब्र के बारे में किसी को न बताई, ताकि एक एहतजाज की अलामत के तौर पर ताकि आमत जो भी मदीना में जाए जब वो सवाल करे रसूलुल्लाह की एक बेटी थी जो रसूलुल्लाह को बड़ी प्यारी थी, रसूलुल्लाह की महफिल में अगर तशरीफ लाती उठ के खड़े हो जाते, इस्तकबाल करते, अपनी चादर बिछा देते और उसको उस चादर पर बिठा देते, उस बेटी की खबर कहाँ है? कोई जवाब नहीं। उस कब्र से अलविदा किया हुसैन ने, और कैसे किया होगा हम देखते हैं। जब आखिरी मर्तबा जायरीन से कहा जाता है ना कि अब आज आपकी रवानगी है, आज आपकी फ्लाइट है, तो आखिरी दफा ज्यारत कर लीजिए, तो जब ज्यारत करके आ रहे होते हैं रोजा रसूल की, जन्नतुल बकी की, तो बार बार जायर पीछे मुड़ कर देखता है ताकि रोजा रसूल के मंजर को, जन्नतुल बकी के मंजर को अपनी आंखों में महफूज कर ले। सबकी मोहब्बतें मिलाई जाए, जितनी मोहब्बतें जायरीन के दिलों में है अहले बैत की, सबकी मिलाई जाए, कोई मुकाबला नहीं कर सकती उस मोहब्बत का जो हुसैन के दिल में अपने भाई और अपनी माँ और अपने नाना की कब्र के बारे में। तो जरा सोचिए, जब हुसैन मदीना छोड़ रहे होंगे तो क्या मुड़ मुड़ के पीछे ना देखते होंगे और कहते ना होंगे, ना ना अगर आपके दीन की हिफाजत मकसूद ना होती तो हुसैन कभी मदीना ना छोड़ता। दूसरी कब्र इमाम हसन मुश्तबा की है। जरा सोचिए, इमाम हुसैन जब इमाम हसन की कब्र पर आए होंगे जन्नतुल बकी में, कौन कौन सी यादें जहन में आई होंगी? हतमन जहन में आया होगा ना कि जब मेरे भाई को जहर दिया गया था और जब मुझे खबर मिली थी कि आपके भाई हसन को जहर दे दिया गया, तो मैं जब जल्दी से पहुंचा था अपने भाई के पास तो मेरी नजरों ने देखा था कि जहर के असर में मेरे भाई के जिगर के टुकड़े कट कट के लबों से बाहर आ रहे हैं। मैंने अपने भाई के सामने गम का इजहार किया था तो मेरे भाई ने कहा था, हाँ मुझ पर भी मुसीबत है, लेकिन भैया हुसैन जो मुसीबत आप पर आने वाली है वो आलम में किसी पर नहीं आएगी। और फिर वो वक्त भी याद आया होगा जब इमाम हसन का जनाजा लेकर के जो तीरों से छल्ली था जन्नतुल बकी में आए और फिर एक एक करके तीर निकालने लगे, और फिर इमाम हुसैन ने अपने भाई के मसाइब पढ़े और जो जनाजे के साथ थे उनसे खिताब करके फरमाया, लोगों अगर लुटे हुए को देखना हो तो मुझ हुसैन को देख लो। हकीकत में लुटा हुआ वो नहीं होता जिसका कोई माल लूट ले, लुटा हुआ तो वो होता है जो अपने भाई के जनाजे को अपने हाथों से कब्र पे दफनाए। और आखिरी जियारत अपने जद की कब्र की जियारत। हुसैन अपने नाना की कब्र पर आए, गिले शिकवे किए होंगे, खुदा जाने कैसे गिले शिकवे थे कि थोड़ी देर के लिए इमाम हुसैन को वहीं पर नींद आई और ख्वाब में देखा कि नाना तशरीफ लाए हैं। रिवायात के लफ्ज हैं, फरिश्तों के झुरमट में नबियों का सरदार तशरीफ लाया है और हुसैन को पुकार कर कहते हैं, हुसैन मेरी आगोश में आ जाओ। इमाम हुसैन अपनी नाना की आगोश में जाते हैं और शिकवा करते हैं कि नाना आपके बाद आपका कलमा पढ़ने वालों ने हमारी कदर नहीं की, आपने इनको हमारे एहतराम का हुक्म दिया था, इन्होंने हमारे एहतराम का लिहाज नहीं रखा। इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बेटा हुसैन कुछ देर का इंतजार है, मैं आपके लिए आपकी माँ जहरा का पैगाम लाया हूँ, मैं आपके लिए आपके भाई हसन का पैगाम लाया हूँ, आपके बाबा अली का पैगाम लाया हूँ, हम सब आपके इंतजार में हैं, आप जल्दी जल्दी हमारे पास आ जाएं। एक दफा इमाम हुसैन कहते हैं, या रसूलुल्लाह मुझे अपने साथ ही ले जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं हुसैन बेटा, आपके लिए अल्लाह ने एक ऐसा मकाम रखा है कि किसी और को वो मकाम अता नहीं किया, और उस मकाम के लिए आपको पहले करबला जाना है, आपको पहले करबला जाना है। अपने नाना से ये पैगाम लेकर حسین اپنے گھر میں واپس آئے, بنو ہاشم کے خواتین کو جمع کیا اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا. گھروں میں ایک کوہرام بپا ہوا, ایک بی بی آگے بڑھی جس کا نام ام سلمہ ہے, جو زوجہ رسول ہے, جو بہت زیادہ چاہتی ہے علی اور اولاد علی کو. ایک دفعہ حسین کو خطاب کر کے کہتی ہے, بیٹا حسین کربلا نہ جانا. یہ جانتی تھی, خود رسول اللہ نے بتایا تھا کہ حسین کربلا جائیں گے, لیکن پھر بھی اپنی محبت کی تڑپ کی وجہ سے بی بی کہتی ہے حسین بیٹا کربلا نہ جاؤ. لیکن حسین فرماتے ہیں, اما جان مجھے کربلا جانا ہے. جانتے ہیں کیوں روک رہی تھی؟ اس لیے کہ اس بی بی سے روایت نقل شدہ ہے کتب شیعہ میں بھی, کتب اہل سنت میں بھی, کہ بی بی اپنے حجرے میں تھی کہ رسول اللہ تشریف لائے. بس یہ روایت سن لیجیے, آپ کی زحمت تمام. رسول اللہ تشریف لائے, فرمایا ام سلمہ میں اندر جا رہا ہوں, کسی کو اندر نہ آنے دینا. بی بی فرماتی ہے میں باہر منتظر تھی کہ اچانک حسین اپنے بچپنے میں تھے, قبل اس کے کہ میں روک سکتی دوڑ کے اندر داخل ہو گئے. کچھ دیر تو میں نے صبر کیا, لیکن اس کے بعد میں بھی اندر داخل ہوئی. اب جو اندر داخل ہوئی تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ نبیوں کا سردار زمین پر دراز ہے اور اپنے حسین کو سینے پر لٹایا ہے. حسین کے بوسے بھی لیتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. مجھ سے بھی صبر نہ ہوا, میں بھی رونے لگی. میں نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ خبر لے کر آیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے نا, آپ کی آپ سے حسین کی بھوک برداشت نہیں ہوتی نا, آپ سے حسین کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. آپ کے لیے ایک خبر لایا ہوں کہ یہ حسین جس سے آپ کو اتنی محبت ہے, آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے کربلا نامی ایک سرزمین پر آپ کے اس نواسے کو ذبح کر دیں گے, اور وہ بھی اس حالت میں کہ بڑی دیر کا بھوکا اور پیاسا ہوگا. اور صرف حسین کو نہیں, ساتھ حسین کے اصحاب کو, ساتھ حسین کی اولاد کو ذبح کیا جائے گا. ام سلمہ یہ دیکھو, وہ فرشتہ اس سرزمین یعنی کربلا کی خاک لا کر مجھے دے گیا اس شیشی میں. ام سلمہ اس شیشی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو, جس دن دیکھو کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے اس دن سمجھ لینا کہ میرا حسین مار دیا گیا. اب روایات بتاتی ہیں کہ دسویں محرم عصر کا وقت 61 ہجری, بی بی ام سلمہ محو خواب تھی کہ خواب میں ایک دفعہ اللہ کے نبی کو دیکھا. لیکن فرماتی ہے روایت کے مطابق کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو ایسی حالت میں دیکھا کہ میں نے پوری زندگی میں اللہ کے نبی کو اس حال میں نہیں دیکھا تھا. کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی کے سر پر امامہ نہیں ہے, اللہ کے نبی کے سر کے بال اور ریشے مبارک گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہے, بدن مبارک پر گرد و غبار ہے. میں نے گھبرا کر سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسے ہے, آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور رو کے فرمایا ام سلمہ میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. آپ کو نہیں معلوم میرے حسین کو بھوکا پیاسا کربلا میں
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.